میرے مرشد محبوب سیدی سجدی حبی و محبوبی مرشدی و مولا یاری باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب برداد گڑی رحمت اللہ علیہ کے نار شریف کے اشعار مدینے کی پھر یاد آنے لگی سب مست ہو کر پھر آنے لگی سب مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی پیام محبت سنانے لگی سب ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی پیام محبت سنانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی میرے دل پہ بجلی گرانے لگی میرے دل پہ بجلی گرانے لگی تصور میں کس کو یہ لانے لگی میرے دل پہ بجلی گرانے لگی سبا ہو کر گرانے لگی پیام محبت سنانے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنوں نے محبت بڑھانے لگی جنوں نے محبت بڑھانے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنوں نے محبت بڑھانے لگی وہ آٹھ آٹھ آنسو لانے لگی وہ آٹھ آٹھ آنسو لانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی وہ آٹھ آٹھ آنسو لانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی سبا ہو کر گرانے لگی قیام محبت سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی کہ فصل بہار کھلانے لگی کہ فصل بہار کھلانے لگی میرے دل کی کل گلیا کے دانے لگی کے پترے بہارا پھرانے لگی سبا ہو کر پھرانے لگی قیا محمد سنانے لگی شراب تصور پلانے لگی شراب تصور پلانے لگی مجھے تو بے خود بنانے لگی مجھے تو بے خود بنانے لگی شراب تصور پلانے لگی مجھے تو بے خود بنانے لگی مجھے تو بے خود بنانے لگی دیوانہ مجھے دل بنانے لگی دیوانہ مجھے دل بنانے لگی ہنسانے لگی اور رلانے لگی ہنسانے لگی اور رلانے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار صبح یاد آنے لگی بہار صبح یاد آنے لگی نئی کشنگی پھر گڑانے لگی نئی کشنگی پھر گڑانے لگی نئی کشنگی پھر گڑانے لگی مجھے یاد دم دم کی آنے لگی مجھے یاد دم دم کی آنے لگی میری کشنگی پھر گڑانے لگی میری کشنگی پھر گڑانے لگی مجھے یاد دم دم کی آنے لگی مجھے یاد دم دم کی آنے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی صدا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا یہ کیا مجھ کو مجھلا سنانے لگی یہ کیا مجھ کو مجھلا سنانے لگی مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا یہ کیا مجھ کو مجھلا سنانے لگی یہ کیا مجھ کو مجھلا سنانے لگی مبارک مبارک یہ امید و بھی مبارک مبارک یہ امید و بیم محبت کا نقشہ دکھانے لگی محبت کا نقشہ ٹھکانے لگی مبارک مبارک یہ امیدوں کی محبت کا نقشہ ٹھکانے لگی قیامت ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام مجھے درد دے گیت آنے لگی مجھے درد دے گیت آنے لگی کڑوں کیوں نہ دل سے درود و سلام کڑوں کیوں نہ دل سے درود و سلام مجھے درد دے گیت آنے لگی مجھے درد دے گیت آنے لگی سبا گرانے لگی پیام محبت سنانے لگی مجالس سے علم و حکمت جو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے مضبوطات ہیں جنہیں حضرت والا کے خادم خاص عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا لکھ کر اب اس کی اشاعت بھی ہے پہلے یہ خزائن معرفت و محبت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو مضبوطات ہیں وہ مجالس علم و حکمت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں غیر مقبول محبت ارشاد فرمایا کہ اہل رسوم اور اہل ہوا یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے کہتے ہیں کہ گانے بجانے سے عشق بڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عشق اللہ کے یہاں مقبول نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانے بجانے کے آلات جن کو آج کل ساز و موسیقی کے آلات کہا جاتا ہے ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں تو جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے تشریف لائے وہ ذریعہ قرب کیسے ہو سکتی ہے ارشاد فرمایا کیوں خدا خواہت کی ماں یاری کنند میل مارا جانب زاری کنند اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کا رخ گریا و زاری کی طرف پھیر دیتے ہیں کیونکہ یہ راستہ سوائے کے گڑانے کے اور بغیر ہمت کے طے نہیں ہوتا اور اصل گریا و زاری یہ ہے کہ دل روئے دل کا رونا علامت عشق حقیقی ہے عاشقی قیدت ازداری یہ دل نیست بیماری جو بیماری یہ دل ان آنکھوں کے رونے سے عشق ظاہر نہیں ہوتا عشق حقیقی تو دل کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے آنکھیں تو بہت رو رہی ہیں دل روئے تو پتہ چلے کہ عشق حاصل ہو گیا اور اس عشق حقیقی کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں کہ حیات جاویدہ اس سے حاصل ہوگی فرمایا کہ ان آنکھوں کے رونے سے عشق ظاہر نہیں ہوتا عشق حقیقی تو دل کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے آنکھیں تو بہت رو رہی ہیں دل روئے تو پتہ چلے کہ عشق حاصل ہو گیا ہے اور اس عشق حقیقی کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں کہ حیات جاویدہ اس سے حاصل ہوگی. ارشاد فرمایا کہ جب بندے اللہ کی محبت میں اللہ کے ذکر کے لیے آپس میں ملتے ہیں تو چار نعمتیں عطا ہوتی ہیں. نمبر ایک، لا یخرج قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ، یہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفت ہم الملائکہ، کہ اس ذکر کی مجلس کو یعنی جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے کسی بھی صورت میں، تو ذکر کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. بغشیت ہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. نمبر تین، ونزلت علیہم السکینہ، اطمینان اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے. نمبر چار، وذکرہم اللہ فیمن عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. محبت کی باتیں پہلے محبت ہی سمجھ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورہ بینہ تم کو سناؤں. یہ سن کر ان کو وجد آ گیا اور جوش محبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال اللہ سمعنی سمعنی لک قال نعم قال وقد ذکرت عند رب العالمین قال نعم فذرفت عیناہ. وفی روایت اخرى ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمعنی قال اللہ سمعک فجعل ابی یبکی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سمعک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے، تو وہ فرض محبت سے رونے لگے. یہ محبت کی باتیں ہیں، اہل محبت ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں. صحبت اہل اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کی شرط. ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اللہ والے کے پاس جائے گا ضرور فیض یاب ہوگا. عمر جلسا لا یشقا جہی سبون، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہی کو حاصل کرنے کے لیے جائے، اور اگر دل پر اللہ کو حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، لیکن یہ نیت بھی نہ ہو کہ مجھے اللہ کو حاصل نہیں کرنا ہے، یعنی خالی الذہن ہو، تو وہ بھی شقی اور محروم نہیں رہ سکتا. ابو طالب کو اس کی وجہ سے ہدایت نہیں ہوئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ مطلوب ہی نہیں تھے، اپنے خون کے رشتے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے. دین کی روح ترک گناہ ہے، یعنی گناہ چھوڑنا اصل روح ہے راستے کی. دین ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی فقیری، سب سے بڑا دین، سب سے بڑا وظیفہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. اللہ کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے، کما قال اللہ تعالی ان اولیاءہ الا المتقون. قرآن پاک کی آیت کا جز ہے کہ اللہ کے ولی صرف وہ بندے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. اور ذکر اللہ اس میں معین ہے، یعنی مدد ملتی ہے ذکر کرنے سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کرنے سے انوارات پیدا ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے. تو جب دل میں نور آ جاتا ہے، تو جب دل میں روشنی نور کی آ جاتی ہے، تو گناہ سے اندھیرا آتا ہے. جیسے ہی گناہ انسان تب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فوراً ہی دل کے اندر اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اندھیرے سے ہر شخص گھبراتا ہے. تو فوراً اس گناہ سے بچنے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے ذکر و اذکار کو نہ چھوڑے، جو شہر نے ذکر بتایا ہو اس کو پابندی کے ساتھ کرے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، اس سے لازماً فائدہ ہوتا ہے. دل نہ لگے تو بھی ذکر سے فائدہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں دکانداری بھی کر رہا ہے، سودا بھی بیچ رہا ہے، اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے، تو بتاؤ اس کو کھانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ حاصل ہوگی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ کا نام ہر حال میں نعتے ہے. اچھا تو یہ ہے کہ دل لگا کے کرے, لیکن اگر دل نہ لگ رہا ہو تو بھی کرے جائے انشاءاللہ وہ ایک دن اس کو نفع ضرور ہو. نفع روز ہوتا ہے, جب اللہ کا نام لے گا نفع ضرور ہوگا, لیکن اس کو دکھلائی بھی دے جائے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ جب پابندی سے ذکر کرتا رہے گا تو اس کا فائدہ اس کو نظر بھی آ جائے گا, محسوس بھی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ کے ولی صرف وہ بندے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں, اور ذکر اللہ اس میں معین ہے. مجدد الملت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی میں بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رکھو. تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ ہتھیلیاں گرم ہو گئی. فرمایا اور رگڑو. تھوڑی دیر بعد حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضرت ہتھیلیاں سخت گرم ہو گئی, اب اور رگڑا نہیں جاتا. ان بزرگ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو دل پر رگڑ لگتی ہے, یہاں تک کہ دل محبت سے بھر جاتا ہے, اور جب محبت پیدا ہو گئی تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. عجب اور فخر سے بچنے کی ترغیب. عجب کہتے ہیں اپنی اچھائیوں پہ نظر کرنے کو, اپنے کو اچھا سمجھنے کو, اور فخر یعنی کسی چیز پر غرور کرنا, ناز کرنا. ارشاد فرمایا کہ کسی چیز پر ناز نہ کرو, نہ اپنے علم پر, نہ اپنی عبادت پر, نہ اپنے آپ پر, حتیٰ کہ اپنے پیر پر بھی ناز مت کرو, بس اللہ پر بھروسہ رکھو. تجھ کو راہ پر لے چلے گا دوڑ کر, یہ تیرا رہرو خیال احسان ہے. اللہ کے خاص بندوں پر مصائب آنے کی حکمت. ارشاد فرمایا کہ ذرے خالص در دلے آتش خوشت. خالص سونا آگ میں بہت زیادہ نکھر جاتا ہے, جتنی آگ تیز ہوتی ہے اتنا ہی خالص سونا زیادہ نکھرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں. حتی بلغت القلوب الحناجر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا خالص ہے, آگ اس کو اور نکھارے گی, اور زیادہ قیمتی بنا دے گی. آلام مصیبت سے آرزوؤں کا خون ہوتا ہے, اور آرزوؤں کے خون سے دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اب تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں میں آ جاتے ہیں. آرزوؤں اور تمناؤں کے خون سے دل تو تباہ ہوتا ہے, لیکن اس دل میں کون مکین ہوتا ہے؟ میرا شعر ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. لہذا دل کو غم پہنچے تو غم نہ کرو, بلکہ خوش ہو جاؤ کہ کوئی اس دل میں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اپنوں ہی کو دیتے ہیں, غیروں کو یہ نعمت نہیں دی جاتی. جیسے کوئی ماں باپ عقل مند تھے, انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی خوبصورت ماہ پارہ سے کر دیں گے تو ہمارا بچہ 24 گھنٹے اپنی بیوی ہی میں لگا رہے گا, ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا, اس لیے اس کی شادی کسی درمیانی شکل و صورت والی سے کر دو. جب اس کا دل اس میں زیادہ نہ لگے گا تو یہ ہمیں بھولے گا نہیں, ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا. اسی طرح اللہ میاں اپنے خاص بندے کو دنیا کا رنگ و روپ زیادہ نہیں دیتے, کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو دنیا کا رنگ و روپ دے دیا اور اس کی آرزو کو پورا کر دیا تو یہ نالائق ہمیں بھول جائے گا, سڑنے والی لاش میں 24 گھنٹے لگا رہے گا, لہٰذا اس کو ایسی دنیا نہیں دیں گے کہ یہ ہمیں بھول جائے, بلکہ دنیا میں اس کی آرزوؤں کا خون کریں گے. جب دل ٹوٹے گا تو یہ دوڑا ہوا ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے ہی پاس رہے گا, دنیا میں رہے گا لیکن ہمارا ہو کے رہے گا. جب دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوگا تو ہمارے بغیر اس کا دل کہیں نہ لگے گا۔ تو جس دل کو وہ اپنا بناتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی ولایت وظائف اور عبادات پر نہیں تقویٰ پر موقوف ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تہجد سے تو انعام قرب ملتا ہے، اور تہجد پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے نافرمانیوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا ہے، یعنی ہماری ولایت تقویٰ پر موقوف ہے۔ تقویٰ ہی شرط ولایت ہے۔ تہجد، ذکر و نوافل تقویٰ کے حصول کے لیے مددگار ہیں، مقصود نہیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتحجدون یا الا المتنفلون یا الا الذاکرون وغیرہ۔ حضرت حکیم الامت خانگی نے کا فیصلہ ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ذکر و نوافل کثرت سے کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، یعنی قلب و جوارح سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، یہ شخص فاسق ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ تہجد، اشراق، وظیفہ کچھ نہیں پڑھتا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو، دل کو، زبان کو، کان کو اور ہاتھ پاؤں کو ایسا پابند بنا لیا ہے کہ اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، یہ شخص ولی اللہ ہے۔ کیونکہ ذکر و تہجد اور نوافل وغیرہ تو انعام پانے کا ذریعہ ہے، اور انعام اس غلام کو ملتا ہے جو جوتے کھانے کے کام نہ کرے۔ غلام کو تو پہلے جوتے کھانے سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی جوتے کھانے سے بچنے کا اہتمام تو نہ کرے، لیکن انعام پانے کی فکر کرے تو ایسا شخص بے وقوف ہے۔ کیا آقا ایسے غلام سے راضی ہو جائے گا؟ مثلا ایک آقا اپنے غلام کے سکھ کو یہ کام کرے کہ بلا کام کرنا اور بلا کام کے قریب بھی نہ جانا، اس کی خاص ڈیوٹی تو یہی ہے، لیکن وہ غلام اس ڈیوٹی کی تو فکر نہ کرے اور دوسرے نفل کام کرنے لگے، مثلا سودا ترکاری وغیرہ لائے، سر میں مالش کر دے، لیکن جو اصل کام سپرد کیا تھا اس سے غافل ہو جائے، تو کیا ایسا غلام مقرر ہو جائے گا؟ اس غلام کو تو مالک جوتے مار کر نکال دے گا کہ تو اصل ڈیوٹی کو چھوڑ کر ہمارا مقرر ہونا چاہتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا قرآن پاک کی روح سے اللہ کی دوستی کے لیے شرط ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ گویا جوتوں کا مستحق ہے، لہذا جوتوں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ انعام پانا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، جو اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے۔ تہجد اور نوافل سے انعام ملتا ہے، لیکن گناہوں کے صادر ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کہ انعام مل جائے گا یہ حماقت ہے۔ اگر کوئی تہجد اور نوافل اور ذکر تو کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ گناہ کبیرہ میں سرزد ہو رہا ہے تب تک یہ شخص اللہ کی ولایت سے محروم ہے۔ ہاں، ذکر و نوافل گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں، معین ہیں، مقصود نہیں ہیں۔ بہت سے پیر ہیں کہ خوب حق و حقوق کراتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، غیبت کر لیتے ہیں، کینہ، بغض اور حسد میں مبتلا ہیں۔ ایسا شخص کو فاسق ہے، ایسے کو ولی نہیں کہتے، متقی کو ولی کہتے ہیں۔ جس دن تمام کبیرہ گناہوں سے مکمل توبہ نصیب ہو جائے اور اس توبہ میں استقامت نصیب ہو جائے، اس دن سمجھنا کہ آج ولایت کی بنیاد پڑ گئی، اور اس دن سے پہلے پہلے کمال ولایت حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، ہاں کبھی کبھی چھوٹے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، لیکن محرمات یعنی گناہ کبیرہ تو بڑی چیز ہے، ان کے شبہ سے بھی بچتے ہیں۔ المتقی من یتقی الشبہات، یعنی متقی تو وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے، یہ ہے کمال تقویٰ۔ حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب ریل میں سفر کرتا ہوں اور برابر سے کوئی دوسری ریل گزرتی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا، اس ڈر سے کہ کہیں کسی ڈبے میں کوئی بے پردہ عورت بیٹھی ہو اور اس پر نظر پڑ جائے۔ بس نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اگر نافرمانیوں سے نہیں بچتے تو تہجد، ذکر اور نوافل سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Gracias.